tujuan kita.
وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى تكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه السلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم درود شریف پڑھ لیجیے سمجھ آئے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں آج کے لیے گفتگو کا عنوان جو متعین کیا گیا اس سے پہلے ایک سوال ہے جو احباب کی طرف سے آیا اس کے جواب میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی. سوال یہ ہے کہ انسانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں زبوں حالی اور ڈاؤن فال کے اصل اسباب کیا ہے. قومیں کب اجتماعی طور پر اپنے وجود کی حرمت کھو بیٹھتی ہیں اور نصرت ربانی کا ہاتھ ان سے کھینچ لیا جاتا ہے, یہ سوال ہے. اس کے جواب میں یہ بات ذہن میں رہے کہ مصیبت نعمت کے رک جانے کا نام ہے. نعمت کے رک جانے کا نام مصیبت ہے, اور جب تک لوگ ایک دوسرے کی اصلاح کی فکر مند رہے, ایک دوسرے کی اصلاح کے فکر مند رہیں, تو بستیاں تباہی اور مصیبت سے محفوظ رہتی ہیں. سورہ ہود میں ارشاد باری تعالی ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَصْلُهَا وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو کفر کی وجہ سے ہلاک کر دے جب تک کہ ان کے رہنے والے اپنی اور دوسروں کی اصلاح کی فکر کر رہے ہوں. سورہ انعام میں اسی بات کو ان الفاظ میں ارشاد فرمایا ذالک الم یکن ربک مہلک القرا بظلم واہلھا غافلون. آپ کا رب کسی بستی کو کفر کے سبب ایسی حالت میں ہلاک نہیں کرتا کہ اس بستی کے رہنے والے پیغام ربانی سے بے خبر ہوں. وہ رسولوں کو بھیجتا ہے تاکہ جرائم کی نشاندہی اور اطلاع ہو جائے, پھر جو سزا ملے وہ استحقاق کی وجہ سے ملے. اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ غفلت سے نکالنے اور بیدار کرنے کا خود انتظام کرتا ہے. سورہ توبہ میں ہے، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہر سال میں ایک یا دو بار وہ کسی نہ کسی مصیبت اور آفت میں پھنسے رہتے ہیں. ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، مگر پھر بھی وہ اپنی غلط حرکات سے باز نہیں آتے اور نہ وہ سمجھتے ہیں کہ سمجھ کر انہیں غفلت سے نکلنے کی توفیق ملے. اسی طرح ارشاد فرمایا، نافرمانیوں سے باز رکھنے اور سرکشی کے نتائج سے باخبر کرنے کا انداز اللہ تعالی نے اس طرح فرمایا، وَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم انہیں دنیا میں چھوٹی موٹی سزا دے دیتے ہیں بڑی سزا سے پہلے، تاکہ یہ پلٹیں اور اپنا رخ سیدھا کریں. چنانچہ جن بستیوں میں شاعر اللہ کی توہین علل اعلان ہونا شروع ہو جائے اور بستیوں کے لوگ اللہ تعالی کی دی گئی مہلت سے فائدہ نہ اٹھائیں بلکہ اپنی برائی پر مصر ہوں، وہ نیست و نابود ہو کر رہتی. اللہ تعالی نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا. کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے ہم قیامت سے پہلے وہاں کے رہنے والوں کے برے کرتوتوں کی وجہ سے نیست و نابود نہ کر دیں یا اس کے رہنے والوں کو سخت سزا نہ دیں. یہ بستیاں خواہ کفار کی ہوں یا وہ بستیاں ہوں کہ جن میں شاعر اللہ کی توہین علل اعلان کی جا رہی ہے. یہاں تک نوبت اس وقت پہنچتی ہے جب قومیں من حیث القوم اجتماعی طور پر سرکشی پر اتر آئیں، ورنہ انفرادی غلطیوں پر اللہ تعالی کے ہاں سے مہلت کا سلسلہ آخر دم تک جاری رہتا ہے. آپ یہ گفتگو بہت یکسوئی سے سنیں گے تو تب یہ تسلسل قائم رہے گا. ذرا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اس پر توجہ دیجیے. فرمایا، لو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم ما ترک علیہا من دابہ، اگر لوگوں کے ہر ظلم کی بنیاد پر اللہ ان کو پکڑنے لگے تو زمین پر ایک بھی چلنے والا نہ رہے. ولکن یؤخرہم الی اجل مسمی، ایک مدت معین تک اللہ مہلت دے رہے ہیں. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. بالکل اسی طرح کے الفاظ سورہ فاطر میں ارشاد فرمائے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے کرتوتوں کے سبب فوراً گرفت کرنے لگے تو روئے زمین پر کسی ایک متنفس کو بھی نہ چھوڑتا، اس نے ایک میعاد معین تک مہلت دے رکھی. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، جب ان کی وہ مدت آ جائے گی پھر اللہ ان کو دیکھ لے گا. خبردار کرنے اور جھنجھوڑنے کا سلسلہ تمام انسانوں کے ساتھ ہے، خواہ وہ کفار ہوں اور خواہ ایماندار.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ.
ہم تمہیں خوف، بھوک، مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی کے ذریعے آزمائیں گے. سورہ آل عمران میں ہے، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم اپنی جانوں اور مالوں میں آزمائے جاؤ گے. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تمہیں بہت سی دل آزاری کی باتیں یہود و نصارہ اور مشرکین کی طرف سے سننی پڑیں گی. ایسے حادثات تمہیں وقتاً فوقتاً پیش آتے رہیں گے. بلکہ ایمان والوں سے کہا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. بعض مسلمان جو کفار کی طرف سے ایذا رسانی پر گھبرا جاتے ہیں، کیا ان لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ اتنا کہنے پر چھوٹ جائیں گے کہ ہم مومن ہیں اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ہم ایسے واقعات سے ان سے پہلوں کو بھی آزماتے رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ یہ ظاہر کر دے کہ ان میں سے سچے کون ہیں اور اپنے دعوے میں جھوٹے کون ہیں. لیکن اس تمام تر آگاہ کرنے کا اہتمام کرنے کے باوجود کوئی قوم من حیث القوم اپنے دور کے نبی کی مخالفت میں ڈٹ جاتی ہے تو پھر اس پر اللہ کا کوڑا برس کر رہتا ہے. پھر وہ اللہ کی سزائے دنیاوی سے نہیں بچ پاتی. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 4 میں، 4 اور اس کے بعد کی چند آیات میں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل پر آنے والے دنیاوی، اللہ کی طرف سے آنے والی دو سزاؤں کا ذکر کیا ہے. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. ہم نے بنی اسرائیل کو خبردار کیا تھا کہ تم دو مرتبہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، اللہ کے حقوق کو پامال کرتے ہوئے زمین میں فساد پھیلاؤ گے. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور اللہ کی مخلوق کے حقوق میں بڑی سرکشی دکھاؤ گے، حقوق اللہ اور حقوق العباد پامال کرو گے. ایک مرتبہ شریعت موسوی کی مخالفت کر کے اور دوسری مرتبہ شریعت عیسوی کی مخالفت کر کے. جب تم ایسا کرو گے تو اس کی نقد سزا ہم تمہیں دنیا میں دیں گے. اب یہ مخالفت اور سرکشی کس طرح سے ہوئی؟ انبیاء بنی اسرائیل کی زبانی، ذرا آپ ان کے ارشادات کی روشنی میں اس کو سمجھیں گے. اور قرآن کی ہر آیت ہم سب کے لیے ایک مرر اور آئینے کی حیثیت رکھتی ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں اس آئینے میں ہماری تصویر نہ جھلک رہی. حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کی فرد جرم ان کو سنائی، فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنے نبی کی شریعت اور تعلیمات کو عملی زندگی میں اختیار کرنے کے بجائے غیروں کی تہذیب یعنی یونانی تہذیب کو اپنا لیا، اور اپنے بیٹے بیٹیاں غیر اقوام کے سپرد کر دی کہ وہ انہیں تعلیم دیں، انہیں روزگار دیں اور بالآخر اپنے رنگ میں رنگ لیں. دوسری بات، ان سے فکری اور عملی طور پر دشمنی رکھنے والے ان کے حکمران بن گئے. ایک دوسرے نبی بنی اسرائیل کے، حضرت یسعیا، انہوں نے ارشاد فرمایا، اب یہ فرد جرم ہے جو انبیاء بنی اسرائیل اپنی قوم کو سنا رہے ہیں، تمہارے لیڈر
قاتلوں، رساگیروں، چوروں اور ڈاکوؤں کے سرپرست اور پشتیبان بن گئے. تمہاری قیادت رشوت اور کمیشن کی رسیا ہو گئی. تم نے یتیموں سے انصاف کرنا اور بیواؤں کی فریاد سننا چھوڑ دیا. غیروں کی رسمیں، رواج، شگون اور بدشگونی کی نظریات تم نے اپنا لیے، اور یروشلم کی بیٹیوں نے ناچنا اور گھنگرو باندھ کر ڈانس کرنا شروع کر دیا، اور شریعت کی بات سننے سے گریزہ رہنے لگے، اور انبیاء علیہ السلام سے تم نے مطالبہ کیا کہ ہمیں صرف وہ باتیں سنائیں جو ہمیں خوشگوار لگیں، گویا دین کو شریعت کے مطابق نہیں ہماری طبیعت کے مطابق بیان کریں. تم نے اللہ تعالی کے کلام کو حقیر جانا اور ٹیڑھی راہوں پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا. حضرت یرمیاہ نبی ہیں علیہ السلام، انہوں نے ارشاد فرمایا، اے یہودا، تیرے شہر جتنے ہیں اتنے ہی تیرے بت ہیں. تو نے شرک کو رواج دیا ہے. تم ہر طاقت کے آگے جھک جاتے اور ہر بت کو سجدہ کرتے ہو. تم غیروں کی قسمیں کھاتے ہو، گروپوں کی شکل میں قحبہ خانوں میں اکٹھے ہوتے ہو، پڑوسیوں کی بیویوں تک کو نہیں بخشتے بدکاری کرنے سے. کیا تمہیں ان باتوں کی سزا نہیں دی جائے گی؟ حضرت حزقیل علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے یروشلم والو، تمہارے ہاں خوریزی عام ہو گئی ہے. امراء اور لیڈر ہر وقت قتل و غارت گری کے لیے تیار رہتے ہیں. ماں باپ کو حقیر جاننا، پردیسیوں پر ظلم، یتیموں اور بیواؤں پر ستم، چغل خوری کے ذریعے انسانوں کا قتل، اور غیر اللہ کے نام پر ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانیاں کرنا تم نے رواج دیا ہے. باپ کے حرم کا بھی احترام تم نہیں کرتے. بیویوں سے ناپاکی کے ایام میں مجامعت، اور غیر کی بیوی سے ناجائز تعلقات، اور اپنی بہو سے حرام کاری، اور بہنوں کو رسوا کرنا، رشوت ستانی، سود خوری تمہارا وتیرہ بن گئی. اس کے بعد پھر جب اس یہاں نوبت پہنچی، پھر اللہ کا کوڑا برسا. جعلنا علیکم عباد اللہ اولی باس شدید فجاسو خلال الدیار. ہم نے اپنے ساتھ اپنی مخلوق میں سے بندے جو زبردست تھے ان کو تم پر مسلط کیا، وہ تمہارے گھروں کے اندر گھس گئے. بابل کے بادشاہ بخت نصر نے یروشلم سمیت پوری ریاست یہودیہ کو مسخر کیا اور تمام چھوٹے بڑے شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور یروشلم اور ہیکل سلیمانی کو اس طرح پیوندے خاک کیا کہ اس کی کوئی ایک دیوار باقی نہیں بچی. یہ پہلا فساد. دوسرے فساد عظیم، یعنی شریعت عیسوی کی مخالفت پر، شریعت عیسوی کی مخالفت پر ڈٹ جانے والی قوم سے حضرت عیسیٰ نے فرمایا، اے یروشلم، کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے چھپا لیتی ہے، اسی طرح میں تیرے لڑکوں کو اپنے پروں تلے چھپا لوں، مگر تو نے نہیں چاہا. یعنی میں نے یہ چاہا کہ تم شریعت عیسوی کے نیچے آ جاؤ، لیکن تم نہیں آئے. اب ذرا توجہ دیجئے، وہ اسباب کے جنہوں نے حامل کتاب قوم، انبیاء کی اولاد، ایک لاکھ کے قریب انبیاء بنی اسرائیل میں گزرے ہیں، حامل کتاب قوم اور انبیاء کی اولاد کو امامت اقوام کے منصب سے گرا کر ایک شکست خوردہ اور پسماندہ قوم بنا دیا، وہ کیا تھے؟ اس پر ذرا توجہ دیں. پہلی بات، اپنے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو اختیار کرنے کی بجائے غیروں کے طریقے اپنانے میں کامیابی اور ترقی سمجھنے لگے، بدترین قسم کے شرک میں مبتلا ہو گئے. حکمران ایک طرف مذہبی قیادت کو بھی مطمئن رکھتے رہے اور دوسری طرف رومن تہذیب یعنی نبوی تہذیب سے ہٹ کر غیر کی تہذیب کو فروغ دیتے رہے، اور حکمران عیاشی کے اتنے رسیہ ہو گئے کہ ہیرود اعظم کے ایک حکمران بیٹے نے ایک رقاصہ کے کہنے پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کے اس کے سامنے پیش کیا۔ اسی کے ایک پوتے نے اس کے حکمران پوتے کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سزائے موت دینے کا مطالبہ ہوا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، جب قومیں من حیث القوم اجتماعی طور پر وقت کے نبی کی شریعت کو پسے پشت ڈال دیتی رہیں یا اسے جزوی طور پر محض من کی چاہت کے طور پر اختیار کرتی رہیں، تو وہ ذلت اور رسوائی سے نہیں بچ سکیں۔ قومیں جزوی عمل پر کفایت کرتی رہیں تو ان کے لیے ذلت طے ہوئی۔ سورہ بقرہ میں ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کچھ کو مانتے ہو اور کچھ کو نہیں مانتے ہو، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، جو تم میں سے ایسا کرے گا، من حیث القوم اگر تم ایسا کرو گے تو اس کی سزا دنیا کی رسوائی ہے، دنیا کی رسوائی۔ جزوی پیروی کافی نہیں۔ ومن الناس من يعبد الله على حرف، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، فإن أصابه خير اطمأن به، اگر خیر ملتی رہے تو مطمئن رہتے ہیں، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، اور ذرا سی پکڑ آئی تو پھر گئے بالکل، خسر الدنيا والآخرة، یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خسارے میں ہے۔ کلی تسلیم اور رضا ضروری ہے۔ ادخلوا في السلم كافة، پورے کے پورے سرنڈر کر جاؤ رب کے احکام کے سامنے۔ جب قومیں مساجد کو ویران کرنے لگیں، مساجد جن مقاصد کے لیے بنائی گئی ہیں وہ پیش نظر اگر نہ رہے، یا جزوی اور غیر مقصدی حیثیت مساجد اختیار کر لیں، تو پھر ایسی قوم کے لیے قرآن کہتا ہے کہ رسوائی ہے دنیا میں۔ فمن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم من يدخلها الا خائفين لهم في الدنيا خزي۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو مساجد کو تخریب کاری کی کا شکار کرتا ہے، اور ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہ وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جاتے ہیں۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے۔ اسی طرح جب لوگ بغیر علم حاصل کیے، بغیر دلائل کے اللہ کی ذات اور اس کی تعلیمات پر بحث مناظرہ اور مباحثہ شروع کر دیں اور اس کو اپنا وتیرہ بنا لیں، تو ان کا یہ رویہ بھی دنیا میں رسوائی کا باعث بنتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، جو بغیر ضروری واقفیت حاصل کیے، ولا ہدن، اور بغیر دلیل یعنی عقلی استدلال حاصل کیے، ولا کتاب منیر، اور بغیر روشن کتاب کی رہنمائی حاصل کیے، ثانی عطف ہی تکبر کرتے ہوئے لوگوں سے بحث کرتے ہیں اور اللہ کی راہ یعنی دین حق سے بدگمان اور گمراہ کرنے کے لیے جھگڑے اور مباحثے کرتے ہیں، لہو فی الدنیا خزی، یہ دنیا میں رسوا ہو کے رہتے ہیں۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر اتر آئیں وہ بدترین ذلیل ہو کر رہیں گے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں
وہ دنیا میں بھی انہی لوگوں کی طرح ذلیل ہو کے رہیں گے جو اس رویے کے حامل لوگ پہلے گزرے. اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن یہ کہتا ہے کہ جو قومیں ظاہری طاقت کے بل بوتے پر غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جاتی ہیں اور وہ اپنے سوا کسی اور کو تسلیم کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتی، وہ ذلیل ہو جایا کرتی. وقت چاہے تھوڑا صرف ہو یا زیادہ ہو، قرآن کہتا ہے فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. قوم عاد نے کہا تھا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً. انہیں بتاؤ کہ سب سے زیادہ طاقت والی ذات اللہ ہے. اَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، طاقت کا سرچشمہ اللہ ہے. طاقت کا سرچشمہ عوام نہیں، قرآن کا دیا ہوا نظریہ ہے کہ طاقت کا سرچشمہ اللہ ہے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اس غرور اور تکبر کرنے والی قوم کو ہم نے دنیا میں ذلیل کر کے رکھ دیا. اسی طرح جب لوگ، قرآن کہتا ہے کہ جب لوگ یا قومیں ظلم یا ظلم کی یا ظالم کی حمایت کرتی ہیں اور ظلم یا ظالم کی حمایت پر کمر بستہ ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ کی نصرت سے محروم ہو جاتے ہیں. لا ترکنوا الی الذین ظلموا، ظالموں کی طرف اپنا جھکاؤ نہ ہونے دینا. فتمسکم النار، ورنہ جس آگ میں وہ جل رہے ہیں تم بھی اس آگ کی لپیٹ میں آ جاؤ گے. وما لکم من دون اللہ من اولیاء، تمہارا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے. ثم لا تنصرون، پھر اللہ تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا. ظالم کی حمایت کی طرح غیروں کی ملت کی پیروی سے بھی اللہ کی مدد کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. خطاب تو واحد کے سیگے میں ہے، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے مذہب کی پیروی کرنا محال قطعی ہے، کیونکہ دلائل قطعیہ سے یہ ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی رضا دوامن حاصل ہے اور غضب ربانی آپ کے بارے میں محال ہے. پوری انسانیت کو بتایا جا رہا ہے، اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے، لیکن اگر تم نے ان کی ملت کی پیروی شروع کی تو ہماری مدد تم سے ہٹ جائے گی. اب ذرا اس پر بھی دھیان دیجئے، یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رہے کہ اس طرح کے سلسلوں کا آغاز قوم کے خوشحال طبقے سے ہوتا ہے. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا. جب ہمارے ہاں یہ طے ہوتا ہے کہ اس بستی نے ہلاک ہونا ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، تو اس کا سبب یہ بنتا ہے کہ ہم ان کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، ان خوشحال طبقے کے لیے مخصوص بعض احکام ہوتے ہیں جو عام غربا کے لیے نہیں. میں تفصیل میں نہیں جاتا، زکات کی ادائیگی کا حکم ہے اور بہت سارے احکام ہیں. ففسقوا فیہا، کچھ عرصے کے بعد وہ شرارتیں شروع کر دیتے ہیں، نافرمانیاں شروع کر دیتے ہیں. فحق علیہ القول، ان پر حجت تمام ہو جاتی ہے. فدمرناها تدمیرا، ہم اس بستی کو پھر تباہ اور غارت کر ڈالتے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستو، بستیوں پر انسانوں کے اعمال کے اثرات یقینی ہیں،
اللہ نے ایک بستی کی مثال دی ہے، کانت آمنتن مطمئنتن، بستی کے لوگ بڑے امن میں تھے، بستی بڑی پر امن تھی اور لوگ بڑے مطمئن تھے. یاتیہا رزقہا رغدم من کل مکان، ہر جانب سے ان کو وافر رزق مل رہا تھا. فکفرت بانعم اللہ، اس بستی کے لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری شروع کر دی. فازاقہ اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر خوف اور بھوک ایسے مسلط کر دی جیسے انسانی جسم پر لباس ہوتا ہے. اسی طرح معاشرے میں عریانی اور فحاشی پھیلانے کی سزا، قرآن نے کہا ہے ہم دنیا میں دیتے ہیں نقد. سورہ نور ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی اور عریانی اہل ایمان کے معاشرے میں عام ہو پھیلے. لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، آخرت میں تو سزا دیں گے ہی، دنیا میں بھی ان کو نقد سزا دیں گے. اور امت محمدیہ کو خاص طور پر خبردار کرتے ہوئے خدا را اس بات کو سمجھو، خدا را اس بات کو سمجھو، امت محمدیہ کو خاص طور پر خبردار کرتے ہوئے دنیا میں اس پر آنے والی ملی اور قومی زبوں حالی کے اسباب کی نشاندہی خود محبوب کریم علیہ السلام نے اپنی زبان سے کی ہے. حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں، اذا زوقکم مساجدکم، جب تم مسجدوں کو سجانے لگو، کبھی لائٹنگ ہو رہی ہے، کبھی جھنڈیاں لگ رہی ہیں، کبھی بے جا تعمیراتی سجاوٹ ہو رہی ہے، کبھی مسجدوں کو ماڈل بنا کر بازاروں میں رکھا جا رہا ہے. وحلیتم مصاحفکم، اور قرآن کو آراستہ کرنے لگو، قرآن کی چھپائی میں اور قرآن کریم کے اوپر چولی، پھر چولی کے اوپر ایک اور جزدان، پھر اس کے اوپر کتنی سجاوٹیں، اور رکھ دو الماری میں، بس نظر آتا رہے، پڑھنا نہیں ہے، اسے کھولنا نہیں ہے. فدمار علی گم، تو تم پر تباہی آئے گی. دمار دمرناہ تدمیرا، کسی عمارت کو ہلا کر رکھ دینا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، جب 15 کام ہونے لگے، عزت تو خزل فی او دیولن، جب مال غنیمت یا قومی مال کو لوگ ذاتی دولت سمجھنے لگے، قومی سرمایہ کو اور قومی املاک کو ویسے استعمال کریں جیسے ذاتی دولت ہوتی ہے. والامانت مغنمن، اور امانت کو مال غنیمت سمجھ کر ہڑپ کر جائیں. والزکات مغرمن، اور زکات کو تاوان اور ٹیکس سمجھ کر اس سے گریز کریں، اس کی ادائیگی سے گریز کریں. وتعلم لغیر الدین، اور دینی علم حاصل کرنے کا مقصد دنیاوی مفادات حاصل کرنا ہو. وأطاع الرجل امرأته، آدمی اپنی بیوی کا تو فرما بردار ہو. وعق امه، اور ماں کی نافرمانی کرے. وأدنى صديقه، دوستوں کو قریب کرے. وأقصى اباه، باپ کو پرے پرے کرے. وزہرت الاصوات فی المساجد، اور مسجدوں میں چودراہٹ کے لیے آوازیں بلند ہونے لگیں. وساد القبیلۃ فاسقہم، اور قبیلے کا سردار بدکار بننے لگیں. تھانے کچہری کا کام تم شریفوں سے کہاں ہوگا، ہم نے کام لینا ہے، بدکاروں کو سربراہ بنایا جائے. وکان زعیم القوم ارذلهم، گھٹیا اور کمینے لوگ قوم کے لیڈر بن جائیں. وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اور لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے ان کی عزت کی جائے. میں اس لیے عزت کرتا ہوں کہ اس کے شر سے اللہ مجھے بچائے. وَزَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، پیشہ ور گانے والیاں اور آلات موسیقی عام ہو جائیں. وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شرابیں مختلف نام رکھ کر ان کی انہیں پیا جائے، اور شراب پینے کی مجلسیں شادیوں میں اور گھروں میں قائم کی جائیں. وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّتِ أَوَّلَهَا، اور امت کے بعد والے پہلوں پر لعنتیں شروع کر دیں. فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَا، پھر سرخ آندھیوں کا انتظار کرو. خیر خواہ وہ ہے جو آنے والے خطرے سے آگاہ کر رہا ہو. فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَا، پھر سرخ آندھیوں کا انتظار کرو. وَزَلْزَلَةً، زلزلوں کا. وَخَسْفًا، زمین میں دھسائے جانے کا. وَمَسْخًا، صورتیں مسخ ہو جانے کا. وَقَذْفًا، اور پتھروں کے برسائے جانے کا انتظار کرو. وَآيَاتٍ تَتَابَعَكَ نِظَامٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ، اور ان نشانیوں کا انتظار کرو جو پے در پے اس طرح سے آئیں گی جیسے ہار کا دھاگا اگر کاٹ دیا جائے تو پے در پے اس کے موتی گرتے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستو، مسلم معاشرے یا امت میں ان خرابیوں کے عام ہونے سے قہر اور جلال خداوندی ظاہر ہوتا ہے. اب بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ان تمام امور کی حوصلہ شکنی اور قلع کو مکیا جائے، اور دوسری بات یہ کہ اللہ کی معیت حاصل کرنے کی کوشش مسلسل جاری رکھی جائے. اب معیت کے دو معنی ہیں، معیت کے دو معنی ہیں. ایک معیت کا معنی ہے دیکھنے اور سننے کے حوالے سے، وہ تمہارے ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. مَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا اسْتُفِيضُونَ فِيهِ. اے حبیب، جب آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں، جب آپ تو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور لوگوں تم جس حال میں بھی ہوتے ہو، ہم دیکھنے اور سننے کے حوالے سے تمہارے پاس ہوتے ہیں. مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، تین سرگوشیاں کرتے ہیں تو چوتھا تمہارے ساتھ اللہ ہے. وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، پانچ سرگوشیاں کرو تو چھٹا اللہ ہے. وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، جہاں کہیں بھی ہوں، تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، ہم اپنے سننے اور دیکھنے کے حوالے سے تمہارے پاس ہوتے ہیں. اب اس معیت کا پختہ یقین، ایمان اور استحضار ضروری ہے، استحضار ضروری ہے. اس درویش کی طرح کہ جس کے چند رفقا تھے، انہوں نے جب اپنی خلافت ایک ایسے درویش کو دے دی جو کچھ بعد میں آیا تھا، تو باقیوں نے اعتراض کیا تو انہوں نے کہا کہ جاؤ یہ کبوتر لے جاؤ اور اسے وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. ایک نے جا کے دیوار کے اوٹ کے پیچھے ذبح کر دیا، دوسرے نے کہیں کسی کھائی میں بیٹھ کر ذبح کر دیا، اور جس کو وہ خلافت دے رہے تھے وہ بہت دیر گزر گئی نہیں آیا، تو ساتھیوں نے کہا دیکھا ہم آپ سے کہتے تھے کسی اور کام میں لگ گیا ہوگا، واپس نہیں آیا. کافی دیر بعد جب واپس آیا تو کبوتر اس کے ہاتھ میں زندہ تھا اور چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں، گھبرایا ہوا تھا. تو حضرت نے پوچھا کہ بھائی کیوں تم نے ذبح نہیں کیا؟ اس نے کہا آپ نے فرمایا تھا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو وہاں ذبح کرنا، میں تو جہاں بھی گیا ہوں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. معیت کا استحضار، اور دوسرے معیت بمانا نصرت اور مدد کے ہے. وقال اللہ انی معکم، اللہ نے فرمایا میری مدد اور نصرت تمہارے ساتھ ہوگی. لئن اقمتم الصلاۃ، یہ پانچ کام تمہیں کرنے ہوں گے. نماز کی پابندی ہو، آتے ہی تم اس زکات، زکات کی ادائیگی ہو، وآمن تم برسولی، میرے رسولوں کے لائے ہوئے پیغام کی صداقت پر تمہیں پختہ یقین ہو، وعزر تموہم ان کی عزت اور حرمت کا لحاظ رہے، واقرض تم اللہ قرض حسنا اور زکات کے علاوہ بھی اللہ کی مخلوق پر اللہ کا دیا ہوا خرچ کرو، تو پھر میری نصرت تمہارے ساتھ ہے. لن تجد لهم نصیرا الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين. توبہ کرو، اصلاح کرو، اللہ پر یقین کو پختہ کرو، طرز حیات وہی اپناؤ جو اللہ نے دیا ہے، تو پھر تمہارا شمار مومنین میں ہوگا. وکانا حقا علینا نصر المؤمنین، اور ایسے مومنوں کی مدد کرنا ہم نے اوپر لازم کر لیا ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. حضرت معقل ابن یسار اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العبادت فی الحرج کا ہجرت الیہ، کچھ تو خون جب ہو رہا ہو اور قتل و غارت گری کا دور ہو تو اس میں عبادت میں مشغول ہو جانا، یہ ایسے ہے جیسا کہ ہجرت کر کے میری طرف آ جانا. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص، میرے بزرگوں اور دوستوں، خدا را اس بات پر ذرا دھیان دو، قرآن بار بار ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ خبردار، انفرادی اور اجتماعی طور پر کہیں اپنے آپ کو اس نوبت تک نہ پہنچا دینا کہ پوری قوم من حیث القوم اللہ کے رسول کی تعلیمات کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے، اور شریعت اللہ کے نبی کی لائی ہوئی شریعت کے مقابلے میں غیروں کی شریعت اور طور طریقوں میں فلاح اور کامیابی اور ترقی اور عروج کو یقینی سمجھنے لگے. اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہم تمہیں نہیں بخشیں گے. یہ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. ورنہ اس بات کو ذرا اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے، جگہ دیجئے، کہ جب بھی ایسی صورتحال پیدا ہوئی پھر اللہ نے نقد دنیا میں سزا دی ہے. حضرت عبداللہ بن عامر فرماتے ہیں، شبک النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصابعہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انگلیاں یوں آپس میں، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں ڈال لی. وقال کیف انت یا عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا، اذا بقیت حسالت، جب صرف معاشرے میں ناکارہ لوگ رہ جائیں گے، قد مزجت عہودہم و اماناتہم، ان کے معاہدوں اور معاملات میں دغا اور فریب غالب آ جائے گا. ہر آدمی دوسرے کو دغا دینے اور فریب دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے. واختلفوا فساروا ہاکذا، اور آپس میں سخت اختلاف اور ٹکراؤ اس قدر ہو جائے گا کہ اللہ کے حبیب نے یوں ہاتھ ایک دوسرے کے اندر کھبا کے فرمایا، باہم گتھم گتھا ہو رہے ہوں گے. قال، صحابی نے عرض کیا، فکیف یا رسول اللہ، مجھے ایسے حالات میں پھر کیا کرنا ہوگا، آپ میری رہنمائی فرمائیے. آپ نے فرمایا، تاخذ ما تعرفو، جو عمل میری تعلیمات کی روشنی میں تمہیں معروف سمجھ آئے اسے اختیار کرو. وتدعو ما تنکر، اور جو منکر ہے اور برا ہے اسے چھوڑ دو. وتقبل علی خاصتک، اور اپنی پوری توجہ اپنی ذات پر رکھو، یعنی اپنی فکر کرو. وتدعوہم وعوامہم،
اور ان ناکارہ اور بے صلاحیت اور آپس میں لڑنے بھیڑنے والوں سے اور ان کے ہم نوا عوام سے صرف نظر کر. میرے بزرگوں اور دوستو، جب انسان انسانیت کے دائرے سے نکل جائیں اور وحشی بننا شروع ہو جائیں، جب لوگ آدمیت کے جوہر سے محروم ہو جائیں اور نیکی اور بھلائی کو قبول کرنے کی صلاحیت کھو دیں، تو ایمان والوں کو چاہیے کہ پھر اپنی فکر کریں، اپنے اہل و عیال کی فکر کریں، اپنی ذات کو اور اپنے اہل و عیال کو اور اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کریں. اور بڑا خوش نصیب ہوگا وہ جو اپنے ایمان کو بچا بچا کے قبر میں اپنے ساتھ لے گیا. وآخر دعوانا الحمد للہ.